السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
کراچی میں فوج کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان کے دھڑے جماعت الاحرار کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ مستعفی، نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نامزد، انتخاب جمعے کو. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد.
آسیان تنظیم کے اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ کی سرتاج عزیز سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
گایوں کے تحفظ کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف پارلیمنٹ میں ہنگامہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی کی سرحد کے قریب شام کے شہر قمشلی میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ملک میں مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنے کے لیے بدھ کے روز مختلف مذاہب کے لیڈروں سے ملاقات کی ہے. شدت پسند گروپ الشباب نے دعویٰ کیا ہے کہ موگادیشو میں منگل کے روز خودکش بم حملے کے پیچھے صومالی پارلیمنٹ کا ایک سابق رکن تھا جو 2010 میں ان کی تنظیم میں شامل ہو گیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی طالبان نے حال ہی میں کراچی میں فوجی اہلکاروں کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. طالبان کے ایک دھڑے کے ترجمان نے میڈیا کو ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعتراف کیا گیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں منگل کو فوج کی ایک گاڑی پر حملے میں دو اہلکاروں کے مارے جانے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ طالبان نے فوج کے دو اہلکاروں کو ہدف بنایا. واضح رہے کہ کراچی میں صدر کے علاقے پارکنگ پلازا میں موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے فوج کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی اور متعدد گولیاں لگنے کے باعث لانس نائک رزاق اور سپاہی خادم دم توڑ گئے تھے. اگرچہ فوج کی گاڑی پر حملے سے متعلق طالبان کے دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کاروائی سے ایک بات کی عکاسی ضرور ہوتی ہے کہ شہری علاقوں میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کراچی میں اگرچہ صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہر سے دہشت گردوں یا ان کے حامیوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا ہے.
یہ تو جو انہوں نے قبول کیا ہے اس کی ذمہ داری، جو کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا کراچی میں، تو یہ میرے خیال میں اس کو میں تو فوراً ہی ماننے کے لیے تیار جب تک اس کی مکمل تفتیش نہ ہو اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کا تعین نہ کیا جائے، کیونکہ ٹی ڈی پی پہلے بھی اس قسم کی ذمہ داریاں جو ہے نا، جو بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. تو دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ان کے سلیپر سیل، بالکل ان کی قابلیت میں کافی کمی آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وائپ آؤٹ آف کراچی، یہ بالکل نہیں. کراچی میں صورتحال ابھی یہ جس سطح پہ ہم پہنچے ہیں، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فریجائل اینڈ ریورسیبل.
کراچی میں رینجرز کی زیر قیادت دہشت گردوں اور شر پسند عناصر کے خلاف کاروائیوں کے باعث ملک کے اس ساحلی شہر میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے. تاہم حالیہ ہفتوں میں شدت پسندوں نے نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا بلکہ معروف قوال امجد صابری کو بھی دن دہاڑے قتل کیا گیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا، جنہیں تقریباً ایک ماہ بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک سے بازیاب کروایا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے گورنر سندھ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سمیت سندھ کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کراچی سے شہزاد حسین نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے.
صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ مستعفی ہو گئے اور سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے، جس کے لیے انتخاب سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جمعے کو ہوگا۔ قائم علی شاہ نے اپنا استعفیٰ بدھ کو گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کو پیش کیا، جسے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے قائم علی شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس مل کر کام کرتے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات رہیں گے۔
جو چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کو بحیثیت وزیر اعلیٰ امیڈیٹ جو چیلنج ہے وہ آن گوئنگ چیلنج ہے، اور وہ چیلنج لا اینڈ آرڈر، اسٹیبلٹی اور جو ایک پروسیس چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، کرمنالٹی کے خلاف، اور صوبے میں دیرپا امن لانے کی جو سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، اس حوالے سے جو ایک ایفرٹ چل رہی ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔
قائم علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ وہ پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔
اسمبلی ویسے کال ہو گئی ہے پرسوں، تو پرسوں ہی فیصلہ اسمبلی کرے گی۔
تجزیہ کار مظہر عباس نے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
یہ ضرور ہے کہ مراد علی شاہ سے یہ توقعات ہیں کہ وہ، کیونکہ قائم علی شاہ کے مقابلے میں 20-25 سال چھوٹے ہیں، یعنی اور زیادہ ذرا اسرٹیو بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ انیشیٹوز، کچھ جو پارٹی پالیسیز ہیں اس کو ذرا اسپیڈ اپ کر سکیں، بہتر انداز میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرا سکیں، انفورس کر سکیں۔
گزشتہ روز کراچی میں بلاول ہاؤس میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے پارٹی اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے قائم علی شاہ کی بجائے مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی راجیہ سبھا میں حزب مخالف کی جماعتوں نے اقلیتی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک پر شدید احتجاج کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
حزب اختلاف کے متعدد ارکان نے بدھ کے روز پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں گایوں کے تحفظ کے نام پر دلتوں اور مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف پرزور احتجاج کیا۔ انہوں نے ایوان کے وسط میں جا کر ان واقعات پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے مدھیہ پردیش کے مندسور ضلع میں ایک ریلوے اسٹیشن پر دو مسلم خواتین کی پٹائی کے خلاف آواز بلند کی۔ مبینہ گائے محافظوں نے اس نظام پر کہ وہ فروخت کرنے کے لیے بیف لے جا رہی ہیں، انہیں پولیس کے سامنے زدوکوب کیا۔ بی ایس پی کی صدر مایاوتی نے الزام عائد کیا کہ نہ تو بی جے پی اقتدار والی ریاستی حکومتیں ایسے واقعات پر کوئی کارروائی کر رہی ہیں اور نہ ہی مرکز کر رہا ہے۔
تو مدھیہ پردیش میں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، تو گو رکشا کے نام پر وہاں پر جو مہلاؤں کے ساتھ بڑے پیمانے پر اتپیڑن کیا گیا ہے، ان کو پیٹا گیا، پولیس کھڑے ہو کے وہاں پہ تماشا دیکھ رہی۔
کانگریس رکن غلام نبی آزاد نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گایوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے، لیکن اس بہانے سے مسلمانوں اور دلتوں پر حملے کرنا غلط ہے۔ دیگر ارکان نے بھی دلتوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پر احتجاج کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ریاست میں پرتشدد واقعات ہوں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدھیہ پردیش کی حکومت نے اس واقعہ پر کارروائی کی ہے۔ ان کے اس بیان پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا۔ خیال ہے کہ مذکورہ خواتین کو ہندو دل کے کارکنوں نے زدوکوب کیا تھا۔ ان کے قبضے سے جو گوشت برآمد ہوا اس کی جانچ کی گئی تو بھینس کا پایا گیا۔ پولیس نے ان دونوں عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے انہیں عدالت میں پیش کیا، جس نے خواتین کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ لیکن جن لوگوں نے پولیس کے سامنے ان عورتوں کی پٹائی کی تھی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس سے قبل گجرات کے اونا تعلقہ میں چار دلت نوجوانوں کو مبینہ گائے کے محافظوں نے نیم اوریاں کر کے زدوکوب کیا تھا اور ایک کار میں باندھ کر ان کا جلوس نکالا تھا۔ उनका इल्जाम था कि उन नौजवानों ने गाय जबह की है, लेकिन सीआईडी की जांच रिपोर्ट में पता चला कि दलित नौजवान जिस गाय की खाल उतार रहे थे उसे एक शेर ने हलाक किया था। इस वाकया के बाद गुजरात में जगह जगह दलितों का जोरदार एहतजाज जारी है, वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। दरियासना गुजरात के बनासकांठा जिला के 1000 दलितों ने मुबैना नाबराबरी के खिलाफ बतौर एहतजाज बौद्ध मत अख्तियार करने का ऐलान किया है, जबकि मध्य प्रदेश के 50 दलित खानदानों ने अदम मसावात के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें खुदकुशी की इजाजत दे दें। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मंगल की शाम अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने कन्वेंशन में वोट काउंट के जरिए साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन को आइंदा सदारती इंतखाब में पहली मरतबा किसी खातून को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। और उधर रिपब्लिकन पार्टी ई मेल्स के उस स्कैंडल्स को उछा रही है जो कि पिछले दिनों अफशा किए गए थे, और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ बयान दिए हैं। इन सब पे बात करने के लिए हम चलते हैं मोहम्मद आतिफ के पास जो इस कन्वेंशन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ।
मेल स्कैंडल का जिक्र किया है, उसमें कुछ जरा ट्विस्ट आ गया है। पहले तो जब ईमेल्स का स्कैंडल सामने आया तो पता चला कि डीएनसी कमेटी सपोर्ट कर रही थी इंटरनली हिलरी क्लिंटन की मुहिम को, और कुछ ऐसे अल्फाज और इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए जिससे ये जाहिर होता था कि वो शायद बर्नी सैंडर्स की कैंपेन के साथ नहीं है। लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स ने ये बयान दिया है, तहकीकात से ये पता चला था कि शायद रशियन हैकर्स ने ये ईमेल हैक की थी और बाद में रिलीज की है। लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक हलकों ने ये कहा कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें इन्वॉल्व हो, ट्रंप की कैंपेन इसमें इन्वॉल्व हो। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो व्लादिमीर पुतिन से कभी नहीं मिले। सिर्फ ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने उनके बारे में चंद अच्छे अल्फाज कहे थे जिसका जवाब उन्होंने भी एक अच्छे अंदाज में दिया था, और ये कि अगर वो सदर बनते हैं तो क्यों ना चाहेंगे वो कि रशिया से भी अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब है। लेकिन ट्रंप चूंकि जरा बोलते फिलबदी हैं और बोलते हुए ये नहीं सोचते कि वो क्या कहने जा रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं रशिया के हैकर्स को ये दावत देता हूं कि वो क्लिंटन हिलरी क्लिंटन के दौरे खारजा में जिसमें वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस दौर में उनके जो प्राइवेट सर्वर से 3000 ईमेल्स डिलीट की गई हैं उन ईमेल्स को 30,000 ईमेल्स को वो ढूंढ निकाले और लोगों के सामने ले आए। तो उससे एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि एक ऐसा आदमी जो मुल्क की सदारत के लिए आगे आ रहा है और इंतखाब लड़ रहा है वो अपने प्लेटफॉर्म से एक मुल्क के हैकर्स को दावत दे रहा है कि वो आए और उसके गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर घुसे और वो ईमेल्स निकालें जो गायब कर दी गई हैं।
अच्छा, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कैंप में इसके बारे में क्या तासुर है और वो क्या कह रहे हैं, वहां से क्या रिएक्शन है?
एक हैरत की बात ये है कि इस ईमेल्स के कंटेंट पे ज्यादा बात नहीं की जा रही। जो कंट्रोवर्सी है वो तो ईमेल्स के कंटेंट पे है जिसके नतीजे में डेबी शोर्ट्स ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इस पर बात ज्यादा की जानी चाहिए कि क्यों डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अंदर लोग खामोश क्यों बैठे हुए थे इस पे। क्या सिर्फ ये डेबी शॉर्ट्स की गलती थी या ये एक इंस्टीट्यूशनल गलती थी? क्या सिर्फ डेबी शॉर्ट्स को जाना चाहिए या मजीद लोगों को भी जाना चाहिए? तो यकीनन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर कोई बात नहीं की है और यकीनन इस पे सवालात उठने चाहिए।
आज तीसरा रोज है कन्वेंशन का और उसमें उम्मीद ये है कि सदर ओबामा भी खिताब करने वाले हैं।
जी हाँ, सदर ओबामा भी खिताब करेंगे, जो बाइडन भी खिताब करेंगे और हिलरी क्लिंटन के रनिंग मेट टिम केन भी आज खिताब करेंगे। ये तीनों आज की बहुत अहम तकरीर होंगी और यकीनन सदर ओबामा की तकरीर सबसे ज्यादा अहम होगी क्योंकि सदर ओबामा मौजूदा सदर हैं, व्हाइट हाउस में हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है और हिलरी क्लिंटन सदर ओबामा की पॉलिसीज को आगे लेकर चलने के बयान दे रही हैं।
अच्छा आतिफ, हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत से लोगों ने अब सुनना शुरू किया होगा, तो उन्हें ये बताइएगा कि हिलरी क्लिंटन के नामजद होने के बाद कल से आज तक कैंप में क्या तासुरात हैं और किस किस्म का इजहार किया जा रहा है, और क्या ये पार्टी मुत्तहिद है, इत्तेहाद है उसमें?
पार्टी काफी हद तक मुत्तहिद है, लेकिन बाज लोग अभी भी नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स में एक बड़ी तादाद नौजवानों की थी, और नौजवान जो कि जज्बाती होते हैं इतनी जल्दी अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते जितना कि थोड़ा मिड एज के लोग या बड़ी उम्र के लोग कॉम्प्रोमाइज करने की एक उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है नेचुरली। तो नौजवानों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की एबिलिटी जरा देर से आती है क्योंकि वो जज्बात से भरपूर होते हैं, और बर्नी सैंडर्स की कैंपेन ही जज्बात से भरपूर थी। जिस तरह से उन्होंने इस कैंपेन को चलाया, जिस तरह से नौजवान निकल कर बाहर आए उनके लिए, उससे अंदाजा होता है। लेकिन बहुत से लोगों से जिनसे कल मेरी बात हुई, मैंने जब उनसे ये पूछा कि क्या आप वो हिलरी क्लिंटन के लिए वोट डालेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो हिलरी क्लिंटन के लिए वोट डालेंगे, गो के वो इस फैसले पर खुश नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेट्स हैं और हिलरी क्लिंटन को ही वोट डालेंगे।
बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने हमें तफसीली तौर पर बताया, हम आपसे फिर भी गुफ्तगू करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथी मोहम्मद आतिफ, जो कन्वेंशन में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस तारीखी इकदाम के जश्न के साथ ही कि पार्टी को क्लिंटन को पीछे मुत्तहिद रखने और आम इंतखाबात में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले की तैयारी के चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कौमी उमूर के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार जिम मेलोन ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दूसरे रोज की मसरूफियात इस साल की हैं। सुनते हैं मुदसरा मंजर से। और इस तारीखी इकदाम के जश्न के साथ ही पार्टी को क्लिंटन के पीछे मुत्तहिद रखने और आम इंतखाबात में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले की तैयारी के चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कौमी उमूर के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार जिम मेलोन ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दूसरे रोज की मसरूफियत की रिपोर्ट इरसाल की है। सुनते हैं मुदसरा मंजर से।
बाल्टीमोर की मेयर स्टेफनी रॉलिंग्स ब्लैक।
गुड आफ्टरनून डेलीगेट्स, आर वी रेडी टू मेक सम हिस्ट्री?
फिलाडेल्फिया के लिए तारीख कोई नई नहीं, और मंगल के रोज इसमें एक नए बाब का इजाफा हो गया। पहली मर्तबा अमेरिका की एक बड़ी सियासी पार्टी ने एक खातून को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया। ओहायो की डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस मार्सिया फज। करारदाद के हक में लोग आए कहें और मुखालिफ नो, आयज जीत गए। डेमोक्रेट्स ने रियासतों की रिवायती रोल कॉल के बाद क्लिंटन को नामजद कर दिया, और कन्वेंशन हॉल में जश्न का समा पैदा हो गया। बाद में हिलरी ने न्यूयॉर्क में अपने घर से सैटेलाइट के जरिए मंदुबीन का शुक्रिया अदा किया।
This is really your victory. This is really your night.
वाकईतन ये आपकी फतह है, हकीकतन ये आपकी रात है। इससे पहले साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने अपनी अहलिया की काबिलियत बयान करते हुए अपनी तकरीर में उन्हें मुंतखब करने की अपील की, तो लोग अपनी निशस्तों से खड़े हो गए।
I hope you'll elect her. Those of us who have more yesterdays than tomorrow tend to care more about our children and grandchildren.
मुझे उम्मीद है आप उन्हें मुंतखब कर लेंगे। आप में से जो लोग एक तवील माजी के हामिल हैं, वो अपने बच्चों और पोते पोतियों का मजीद तहफ्फुज़ चाहते हैं, और वजह कि आप हिलरी को क्यों मुंतखब करें दुनिया के इस अजीम मुल्क में ये है कि हमने हमेशा आने वाले कल पर नजर रखी है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे और पोते पोतियां हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। पार्टी को मुत्तहिद रखने की कोशिश में क्लिंटन के साबिक हरीफ बर्नी सैंडर्स थे, जिन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो साबिक वजीर खारजा का साथ दें।
All votes cast by delegates be reflected in the official record.
मैं ये ऐलान करता हूँ कि डेलीगेट्स ने जो वोट दिए हैं वो सब बाज़ाबता रिकॉर्ड में जाहिर होंगे, और मैं ऐलान करता हूँ कि हिलरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया जाए। मगर पार्टी में काफी अरसे से मौजूद कशीदगी की अलामत के तौर पर सैंडर्स के दर्जनों डेलीगेट और हामी एहतजाज के तौर पर कन्वेंशन से वॉकआउट कर गए, और ज़राए अब्लाग के करीबी टेंट में खामोश एहतजाज के लिए जमा हो गए। माइकल ग्रोम का ताल्लुक ओहायो से है और वो सैंडर्स के डेलीगेट थे।
no
یہ اس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ اس جمہوریت میں ان کی کوئی آواز نہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر باہر کر دیا گیا ہے. ہماری جمہوریت پر کارپوریشنز کا قبضہ ہو گیا ہے. اس اختلاف کے باوجود ریاست الاباما سے کلنٹن کی ڈیلیگیٹ جینٹ بسکی کلنٹن کی نامزدگی پر بہت خوش تھیں.
All the rights denied to blacks, all the rights denied to women. We're sort of coming full circle and
سیاہ فام لوگوں کو تمام حقوق سے محروم رکھا گیا. خواتین کو تمام حقوق سے محروم رکھا گیا. اب ہم مکمل طور پر دوبارہ ایک دائرے میں شامل ہو رہے ہیں اور مجھے ایک مکمل امریکہ نظر آ رہا ہے. اگرچہ اس ہفتے تمام تر توجہ ڈیموکریٹس پر مرکوز تھی، تاہم ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم جاری رکھی. منگل کے روز نارتھ کیرولائنا میں سابق فوجیوں کے بارے میں کلنٹن کے ریکارڈ پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا،
We know how she takes care of the veterans. Just look at her invasion of Libya.
ہم جانتے ہیں وہ سابق فوجیوں کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہیں. آپ لیبیا پر ان کے حملے کو دیکھیے اور بنغازی کے معاملے میں انہیں دیکھیے. ایک مکمل ناکامی ہے. آج بدھ کے روز امریکی صدر باراک اوباما کنونشن سے خطاب کریں گے. ان کے علاوہ نائب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کے لیے ہلری کلنٹن کے ساتھی امیدوار ورجینیا کے سینیٹر ٹم کین بھی. ہلری کلنٹن جمعرات کو کنونشن سے خطاب کریں گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ملک میں مذہبی اہم ہانگی قائم کرنے کے لیے بدھ کے روز مختلف مذاہب کے لیڈروں سے ملاقات کی. اولاند نے بین المذاہب ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے پیرس میں اپنے دفتر میں مذہبی عالموں کو جمع کیا. پیرس کی مسجد عثمہ کے ریکٹر دلیل ببو بکر کا کہنا تھا، دلیل ابوبکر کہہ رہے ہیں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم اور نفسیاتی مایوسی کا اظہار کرتا ہوں جو وہ اس دین کے نام پر کیے جانے والے گھنونے اقدام پر محسوس کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. ایک مذہبی عبادت گاہ پر یہ حملہ، ایک پادری کا قتل جو تمام مذاہب کے لیے قابل احترام تھے، اسلام کے منافی ہے، جس کی تمام فرانسیسی مسلمان مذمت کرتے ہیں. فرانس کی کیتھولک برادری میں بہت سے لوگ اس وحشیانہ اقدام پر سکتے کے عالم میں ہیں جس میں ایک 19 سالہ جہادی نے، جس پر پہلے ہی دہشت گردی کے الزامات پر مقدمہ چل رہا تھا، اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ گرجا گھر میں گھس کر 86 سالہ پادری کا گلا چھری سے کاٹ ڈالا جو اس وقت ایک تقریب میں دعا کروا رہے تھے. حملہ آور عادل کرمچ 2015 کے بعد سے 2 مرتبہ دہشت گردی سے متعلق الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا اور دونوں حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے. ترکی کی سرحد کے قریب شام کے شہر قمشلی میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ایک بم دھماکے کا ہدف قمشلی میں کردش انتظامیہ کی ایک عمارت تھی، جہاں سیکیورٹی فورسز کا ایک ہیڈ کوارٹر بھی ہے. واضح رہے کہ ترکی کی سرحد کے قریب جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا، اس کے ارد گرد کا کنٹرول کردش فورسز کے پاس ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دھماکوں میں سے ایک کار بم دھماکہ تھا، جبکہ دوسرا موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا. اسرائیلی فوج کے سپاہیوں نے رواں ماہ ایک اسرائیلی رابائی کو مبینہ طور پر قتل کرنے والے ایک فلسطینی شخص کو ہلاک کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 29 سالہ محمد جبران فقہی نامی شخص کے بارے میں پولیس کو معلوم ہوا کہ وہ مغربی کنارے کے گاؤں سرف میں روپوش ہے. بیان میں کہا گیا کہ منگل کی رات فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں وہ دہشت گرد مارا گیا جو 1 جولائی کو ہونے والے اس حملے میں ملوث تھا، جس میں ربائی مائیکل مارک کو قتل کر دیا گیا. مسلح شخص نے مارک کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس سے ربائے مارا گیا، جبکہ اس کے خاندان کے 3 افراد زخمی ہو گئے. شدت پسند گروپ الشباب نے دعویٰ کیا ہے کہ موگادیشو میں منگل کے روز خودکش بم حملے کے پیچھے صومالی پارلیمنٹ کا ایک سابق رکن تھا جو 2010 میں ان کی تنظیم میں شامل ہو گیا تھا. اپنے اندلوس ریڈیو اسٹیشن پر ایک بیان میں الشباب نے کہا کہ صلاح نو اسماعیل، جو صلاح باد باگو کے نام سے بھی مشہور ہے، ان بہادروں میں شامل ہے جنہوں نے حالانکہ نے فوجی اڈے پر حملہ کیا. 13 افراد اس حملے میں ہلاک ہوئے. یہ بمباری موگادیشو ایئرپورٹ کے داخلے دروازے پر ہوئی. یہ دروازہ عموماً ایئرپورٹ کے ملازمین استعمال کرتے ہیں اور اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے دفاتر کو ہوائی اڈے سے ملاتا ہے۔ امریکہ نے موگادیشو ایئرپورٹ پر ہونے والے دوہرے بم دھماکوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ایک ترجمان نیٹ پرائس نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ صومالیہ اور اپنے ساجداروں کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور صومالیہ کو مستحکم کرنے میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ صومالیہ کی ترقی، خوشحالی اور پرامن راستے پر سفر میں اس کی مدد کے لیے اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ہلاک ہونے والے 13 افراد میں سے 7 یونائیٹڈ نیشنل گارڈز تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کے ساتھ واقع امریکی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کی تجویز پر مباحثہ جاری ہے، گزشتہ جمعے کے روز صدر باراک اوباما نے میکسیکو کے اپنے ہم منصب صدر اینریکو پینا نیٹو کی میزبانی کرتے ہوئے دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وائس آف امریکہ کے گریگ فلیکس کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
سرحد کے اندر میریپوسا میں واقع زمینی گودی میں سامان اور سرحد کی شمالی اور جنوبی دونوں جانب میکسیکو کے نوگالس اور ریاست ایریزونا کے نوگالس کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن ریورنڈ رینڈی میئر کا کہنا ہے کہ میکسیکو سے بہت سے لوگ سرحد کے اس پار امریکی جانب اپنے ویزے کے ساتھ خریداری یا کام کرنے آتے ہیں، لیکن طویل انتظار اور سرحد کے ساتھ بنائی گئی لمبی باڑ کے باعث سرحد پار کرنے کے سلسلے میں میکسیکو کے بہت سے باشندوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ، یہاں سرحد پر واقع اس علاقے میں تجارت اور کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور اربوں ڈالر مالیت کی صنعت حقیقتاً متاثر ہو رہی ہے۔ تاہم سرحد کی آر پار تجارت نوگالس والوں کو مسلسل اور شمال میں تقریباً 100 کلومیٹر پر واقع شہر ٹوسان کو اس سے بھی زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ٹوسان میٹرو چیمبر آف کامرس کے صدر اور سی ای او مائک وارنی سرحدی نگرانی اور تجارت کے درمیان توازن کے حق میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We want to keep bad people and bad things out of our country, but at the same time,
ہم برے لوگوں اور بری چیزوں کو اپنے ملک سے دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سرحد کے آر پار تجارت میں رکاوٹ ڈالنا بھی نہیں چاہتے۔ وارنی کہتے ہیں کہ میکسیکو کے لوگ مقامی معیشت میں اپنا بہت سا حصہ ڈالتے ہیں۔
میکسیکن سٹیزنز کم ٹو دی ٹوسان ایریا اینڈ سپینڈ اباؤٹ 1 بلین ڈالرز ا ایئر ان اور سٹورز ان اور ہوٹلز۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو کے شہری ٹوسان کے علاقے میں آتے ہیں اور یہاں ہمارے سٹوروں اور ہمارے ہوٹلوں میں ہر طرح کی خدمات اور مصنوعات کی خرید پر ہر سال تقریباً 1 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز وہ تعاون ہے جس کی مدد سے ٹوسان میں ہیڈ کوارٹرز یا خصوصی دفاتر قائم ہوتے ہیں جو سرحد کے آر پار مصنوعات سازی کے پروجیکٹس اور درآمدی برآمدی کاروبار میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ وارنی بعض اوقات قومی سطح کی خبروں میں سرحد کے بارے میں مسخ شدہ منظر کشی پر زچ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی پھیلاؤ اور روزگار کے مواقع میں اضافہ گفتگو کا اس طرح موضوع نہیں بنتا جس طرح منشیات پکڑے جانے کا واقعہ بنتا ہے، کیونکہ بلا شبہ ہم یہاں ایریزونا میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور ہم اس میں اضافے کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ایریزونا کے بہت سے باشندے امریکی کارکنوں کے معاوضوں میں کمی، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی بڑھتی ہوئی لاگت اور پرتشدد جرائم میں اضافے پر غیر قانونی تارکین وطن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ووٹرز امیگریشن پر پابندی کے بلوں کی تائید کر چکے ہیں، جبکہ کاروباری رہنما اس معاملے میں نرم اقدامات کے حق میں آواز اٹھا چکے ہیں۔ ایک بار پھر ٹوسان میٹرو چیمبر آف کامرس کے صدر مائک وارنی کے الفاظ، اس معاملے میں سیاست شامل ہے، اس میں تجارت اور معیشت کا بھی عمل دخل ہے، اس میں بین الاقوامی تعلقات کا عنصر بھی شامل ہے، اس لیے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور ہمیں اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وارنی کہتے ہیں کہ جب سرحد عبور کرنے کے نئے اسٹیشن مکمل ہو جائیں گے اور وہاں پورا عملہ موجود ہوگا تو دو طرفہ تجارت اور کاروبار کے پہلے سے بھی زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کی جہلم میں ہونے والی موت بدستور ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ مرحومہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ انہیں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ضلع جہلم میں پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کے مبینہ قتل سے متعلق واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بدھ کو وزارت داخلہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چودھری نثار نے اعلیٰ پولیس افسران کی نگرانی میں فوری اور شفاف تحقیقات کرانے کا کہا ہے۔ چودھری نثار نے مزید کہا کہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے تفتیش کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ واضح ہے کہ برطانوی نژاد پاکستانی خاتون سامعہ شاہد اپنے خاندان سے ملنے جہلم کے قریب اپنے آبائی علاقے پنڈوریا میں آئی ہوئی تھیں کہ 20 جون کو ان کی موت واقع ہو گئی۔ سامعہ شاہد کے شوہر مختار کاظم کا الزام ہے کہ ان کی اہلیہ کو اس کے خاندان کے لوگوں نے غیرت کے نام پر قتل کیا، کیونکہ مختار کاظم کے بقول سامیہ کے گھر والے اس کی خاندان سے باہر شادی کرنے پر خوش نہیں تھے۔ مختار کاظم کی طرف سے اپنی اہلیہ کے قتل کے مقدمے میں سامیہ کے والدین، کزن اور بہن کو نامزد کیا گیا ہے۔ تاہم سامیہ کے والد کی طرف سے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی بیٹی کی موت اچانک واقع ہوئی، جس کی اطلاع انہوں نے پولیس کو خود دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سامیہ شاہد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خاندان میں خواتین کے قتل سے متعلق مقدمات کی تفتیش آسان نہیں ہوتی۔
کا اظہار تو اس پہ ہیومن رائٹس کمیشن کافی عرصے سے کرتی آ رہی ہے کہ ہمارے لا میں لوپ ہولز ہیں، جس کی وجہ سے آنر کلنگز کو امپیونٹی مل رہی ہے۔ اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں تو یہ جو ہمارا کرمنل لا ہے، اس میں فیملی کے اندر جو مرڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ آنر کلنگز ہوں یا نہ ہوں، ان کو پروسیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر بھائی بہن کو مار دے یا مامو اپنی بھتیجی کو مار دے، اور اس میں اس کا کمپلسٹی کا کافی فیکٹر رہتا ہے، تو پھر وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ والی جو ہوتے ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آنر کلنگز میں بھی یہی ہے، ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے۔
ایسی غیر مصدقہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ سامیہ نے اپنے سابق شوہر شکیل سے باقاعدہ طلاق نہیں لی تھی، اور ان کی مختار کاظم سے ہونے والی شادی سے بھی سامیہ کے خاندان کے لوگ خوش نہیں تھے۔ اس معاملے پر برطانوی رکن پارلیمان ناز شاہ نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک خط لکھا ہے، جس میں سامیہ شاہد کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منگل کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات پر پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان لاؤس میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ شراکت داری کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملاقات میں امریکی عہدیدار نے اپنے ملک کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کثیر الجہد شراکت داری کو توسیع دینے کا یقین دلایا۔ دونوں اعلی عہدیداروں نے خصوصاً افغانستان کے تناظر میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور افغان مصالحتی عمل کے فروغ کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعاون اور علاقائی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے وہ جلد پاکستان کا دورہ بھی کرنا چاہیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات حالیہ مہینوں میں تناؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے باوجود مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض امریکی قانون سازوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف بیانات، F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو زیر اعانت روکے جانے اور اس کی امداد میں کمی جیسے اقدام پر پاکستان کے پارلیمان میں بھی صدائے احتجاج بلند کی جاتی رہی ہے، اور پاکستانی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی میں صف اول کے اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ کا رویہ اس کے ساتھ مناسب نہیں۔ تاہم پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ کانگریس ارکان کے بیانات امریکی انتظامیہ کی پالیسی کے عکاس نہیں اور مختلف امور پر پاکستانی تحفظات سے اوباما انتظامیہ کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ ڈاکٹر ظفر جسپال نے جان کیری کی طرف سے جلد دورہ پاکستان کی خواہش کے بیان پر کہا کہ دونوں ملک اتحادی ہیں اور ان کے بہت سے مشترکہ مفادات ہیں جن کے لیے تعلقات کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں فروغ بھی ضروری ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تعلقات میں کشیدگی کے باوجود پاکستان کا ساتھ چھوڑنا امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔
بڑی پاور ہے گلوبل، ان کی آؤٹ لک ہے اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں، اس میں ایک کنٹری کو کمپلیٹلی ابینڈن کرنا، اس کو ختم کرنا، اس سے ریلیشنز ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے کافی کامن ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم ایک دوسرے کے بغیر آگے نہیں موو کر پاتے، تو لہذا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، مگر دو یہ روکی روڈ ہے، مگر پاکستان اور امریکنز آپس میں ریلیشنز جو ہے مینٹین کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور میرا اپنا ویو ہے کہ دونوں طرف ریالٹی اور ریشنل ڈیمانڈ ہے کہ جی کہ یہ اپنے ریلیشنز امپروو بھی کریں۔
مبصرین یہ کہتے ہیں کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہوگی اور وفود کے دو طرفہ تبادلوں اور بات چیت کے ذریعے غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے خصوصی اور ہلری کلنٹن کے مشیر ڈین فیلڈ مین نے ہمارے ساتھی محمد عاطف سے پاک افغان اور پاکستان بھارت تعلقات پر گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
فلیڈلفیا میں جاری کنونشن کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی دوڑ کے لیے نامزد امیدوار ہلری کلنٹن کے خارجہ پالیسی سے متعلق مشیر ڈین فیلڈ مین نے کلنٹن کی ترجیحات پر بات کی۔
I would say, first of all, that because she already helped to design and implement the policy which is still being executed right now,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے میں بھی بہت حد تک کام کیا ہے جس پر ابھی عمل درآمد جاری ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں زیادہ کچھ رد و بدل ہوگا، لیکن چونکہ وہ گزشتہ کچھ 3 سالوں سے عہدے پر ہیں، وہ ہمیشہ یہ یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے قبل ان کے پاس ضروری معلومات ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انتظامی امور سنبھالنے کے ابتدائی دنوں میں کسی قسم کا تجزیہ کریں گی جن میں خفیہ معلومات اکٹھی کرنے اور فوجی تجزیے شامل ہوں گے۔ امریکہ کے پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہوئے ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا،
But certainly in Afghanistan she was a strong supporter of the civilian surge and what it helped to achieve, although also had wished that we could have had even greater success with it.
ہلری کلنٹن یقینی طور پر افغانستان میں شہریوں کو با اختیار بنانے کی حامی ہیں تاکہ کامیابیاں حاصل کی جا سکیں۔ پاکستان میں انہوں نے انتظامی سطح پر اسٹریٹیجک ڈائلاگ میں بھی مدد دی ہے اور ہم مشترکہ امور پر رابطے میں ہیں جو ہم دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں۔ امریکہ کے بھارت پاکستان تعلقات اور خطے میں دہشت گردی سے لڑنے سے متعلق ان کا کہنا ہے،
انڈیا شی اگین ہیلپ ٹو گرو دی ریلیشن شپ ود دی سٹریٹیجک اینڈ کمرشل ڈائیلاگ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے بھارت میں بھی اسٹریٹیجک اور کمرشل ڈائیلاگ کے ذریعے تعلقات بڑھانے میں مدد کی ہے۔ یہ تھے ہلری کلنٹن کے خارجہ پالیسی سے متعلق مشیر ڈین فیلڈمین کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کانگریس رکن آندرے کارسن نے بھی اس ڈیموکریٹک کنونشن میں ہمارے ساتھی محمد عاطف سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ۔
کانگریس رکن آندرے کارسن نے فلیڈلفیا میں ہونے والے کنونشن کے دوران ایک انٹرویو میں سن 2016 کے امریکی انتخابات کی اہمیت، داعش سے نمٹنے، مشرق وسطی میں پرتشدد انتہا پسندی اور سعودی عرب کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں موجود مسلمان جن کی آبادی لاکھوں میں ہے سیاسی عمل میں زیادہ شامل ہو رہے ہیں، وہ اہم فیصلوں، پالیسی اور قانون سازی سے متعلق فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر کانگریس رکن آندرے کارسن کا کہنا ہے،
I think that the relationship is clear. We have a relationship in terms of
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ تعلق واضح ہے. اس کے علاوہ دنیا کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے ہمارے درمیان ایک نازک اور سنجیدہ تعلق ہے. جو بات زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان دنیا تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر پرتشدد انتہا پسندی جیسے بڑھتے ہوئے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے کام کریں. یہ تھے کانگریس رکن اینڈرے کارسن کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی بحر چین کے تنازع پر چین اور فلپائن کے درمیان براہ راست بات چیت کی خواہش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو بین الاقوامی عدالت کے اس مسئلے پر چین کے خلاف فیصلے کے بعد ہو رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری بدھ کے روز مینیلا میں فلپائن کے صدر روڈریگو ڈیٹرٹے سمیت ملک کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں. فلپائن کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کیری نے کہا کہ امریکہ چین اور فلپائن سمیت تمام فریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ سفارتی, باہمی اور کثیر طرفی ذرائع سے مذاکرات کریں تاکہ اعتماد قائم ہو. ایک اعلی امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ چین نے اشارہ دیا ہے کہ وہ فلپائن کے ساتھ منگل کے روز دو طرفہ بات چیت کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیار ہے. ایک روز پہلے جان کیری نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی تھی. ترکی میں حکام نے امریکہ میں مقیم ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن سے مبینہ طور پر وابستہ مزید درجنوں صحافیوں کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے ہیں. ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ فتح اللہ گولن مبینہ طور پر رواں مہینے ترکی میں کی گئی فوجی بغاوت کی کوشش کے ذمہ دار ہیں. تاہم گولن ان الزامات کو سختی سے مسترد کر چکے ہیں. بدھ کو کم از کم ایک صحافی کو حراست میں لیا گیا جبکہ ترکی کے سب سے بڑے اخبار زمان کے ادارتی عملے کے 47 سابق کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے. رواں سال مارچ میں ترکی کی ایک عدالت نے اس اخبار کو سرکاری تحویل میں دے دیا تھا جس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس نے اس کے دفاتر پر چھاپا مارا. بتایا جاتا ہے کہ زمان اخبار کے فتح اللہ گولن کی تحریک سے قریبی روابط تھے. سرکاری تحویل میں لیے جانے کے بعد سے اس اخبار نے اپنی اشاعت میں زیادہ تر حکومت کی حمایت سے متعلق موقف اختیار کیا. قبل ازیں رواں ہفتے حکومت نے 42 صحافیوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے جن میں سے 16 کو گرفتار کیا جا چکا ہے. صحافیوں کے خلاف ہونے والی کارروائی حکومت کی اسی مہم کا حصہ ہے جس کے تحت ترکی میں بغاوت کی کوشش کے بعد سے ہزاروں سرکاری عہدیداروں اور تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے ماہرین کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا. بغاوت کی اس ناکام کوشش کے دوران ترکی میں لگ بھگ 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے اندازوں کے مطابق 15 جولائی کی بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد 10,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے تشدد کے شکار وسطی امریکہ کے 3 ملکوں ایل سیلویڈور, ہانڈوراس اور گوئٹمالا کے متاثرہ افراد کی امریکہ میں غیر قانونی آمد کو روکنے کی کوششوں کا اعلان کیا ہے. کوسٹاریکا نے امریکہ, اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین اور بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت کے ساتھ مل کر علاقائی پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ ان افراد کو پناہ فراہم کرے گا جنہیں فوری تحفظ کی ضرورت ہے. امریکہ کا ہوم لینڈ سیکیورٹی کا محکمہ تحفظ کے متلاشی افراد کو پہلے چھان بین کرنے کے بعد کوسٹاریکا بھیجے گا جہاں ان کو امریکہ یا کسی دوسرے ملک میں آباد کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا. اس پروگرام کے تحت ایک وقت میں کوسٹاریکا میں 200 افراد کو 6 ماہ کے لیے رکھا جائے گا. اوباما انتظامیہ نے وسطی امریکہ کے نابالغ افراد کے لیے بھی ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے جو 21 سال سے کم عمر بچوں کو امریکہ آنے کے لیے محفوظ, قانونی اور باضابطہ راستہ فراہم کرے گا. صفحہ اول کے مواصلاتی ادارے ورائزن کمیونیکیشنز نے 4.8 ارب ڈالر کی مالیت پر انٹرنیٹ کے راہبر ادارے یاہو خریدنے کے سودے پر رضامندی کا اعلان کیا ہے. پچھلے 8 برس کے دوران حصے دار یاہو پر مالی کارکردگی بڑھانے کے معاملے پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں. سودا تکمیل کو پہنچنے پر ورائزن کو یاہو کی تشکیل ہی ٹیکنالوجی اور دیگر اثاثوں جیسا کہ سرچ ٹولز, میل اور میسنجر ایپلیکیشنز تک دسترس حاصل ہوگی۔ سودے میں یاہو کی نقدی چین کی ای کامرس کمپنی علی بابا میں حصص، یاہو جاپان یا پیٹنٹس کی مارکیٹ شامل نہیں ہے۔ موسمیات کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایم او نے کہا ہے کہ اس بارے میں شہادت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے تحت گرمی کی شدید لہر مسلسل آتی رہے گی۔ جنیوا میں ڈبلیو ایم او کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
گرمی کی جس لہر نے گزشتہ ہفتے سے مشرقی وسطی اور مشرقی امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس میں درجہ حرارت سال کے اس حصے کے اوسط درجہ حرارت سے کہیں زیادہ ہے۔ موسمیات کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایم او نے کہا ہے کہ جمعرات کو کویت کے شہر متربا میں درجہ حرارت 54 درجے سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ غالباً مشرقی نصف کرے اور ایشیا میں یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فرنس کریک ڈیتھ ویلی میں 10 جولائی 1913 کو ہوا تھا، جو 56.7 درجے سیلسیس تک پہنچا تھا، جبکہ امریکہ میں دیگر مقامات پر اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا۔ ڈبلیو ایم او کی ترجمان خاتون کلیئر نلس کہتی ہیں،
And that's the actual temperatures. Once you factor in humidity and how it actually feels to you as a person,
یہ اصل درجہ حرارت ہے۔ جب آپ اس میں حبس شامل کرتے ہیں اور جو کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، چنانچہ ہم بات کر رہے ہیں 43 سے 46 درجے سیلسیس کی۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک میں گرمی کی لہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ درجہ حرارت رات کو کم نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سے گرمی کم نہیں ہوتی اور صحت کو خطرات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر معمر لوگوں کے لیے۔
Over the past 50 years, hot days, hot nights and heat waves have become more frequent. We expect
50 برس کے عرصے میں گرم دن اور گرم راتیں اور گرمی کی لہر مسلسل رہی ہے۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایسا اس صدی میں آگے جا کر اور زیادہ تسلسل سے ہوگا، اور ایسا ظاہر ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موسمیات کی عالمی تنظیم نے گزشتہ برس ایک مطالعہ کروایا تھا جس سے ظاہر ہوا تھا کہ گزشتہ 5 برسوں میں موسموں میں شدت ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
جمال محمد البداوی ایک مفرور ہے جو اکتوبر سن 2000 میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز یو ایس ایس کول پر حملے میں مطلوب ہے۔ وہ جہاز اس وقت جمہوریہ یمن کی بندرگاہ عدن پر لنگر انداز تھا۔ یمنی نسل کا البداوی پستہ قد ہے۔ اس کا قد 5 فٹ 5 انچ، بال کالے اور آنکھیں سیاہی مائل، اور وزن تقریباً 175 پاؤنڈ ہے۔ اس کی عمر 48 سال ہے اور وہ ابو عبد الرحمن العدنی اور جمال محمد احمد کے نام سے بھی معروف ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس کول پر اس حملے کے نتیجے میں 17 امریکی ملاح ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے اور دوسری کارروائیوں کی بنا پر البداوی پر قتل، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کرنے کی سازش کرنے، دہشت گرد گروپس کو ساز و سامان کی فراہمی میں مدد دینے اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اپریل سن 2003 میں جب وہ فرار ہوا تو اس وقت یمنی حکام نے اسے اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا۔ اگلے سال اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا، لیکن وہ فروری سن 2006 میں دوبارہ فرار ہو گیا۔ ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کے لیے جن کے نتیجے میں البداوی کی گرفتاری یا اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکے $50 لاکھ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت کو صیغۂ راز میں رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے کے ریجنل سیکیورٹی آفس اور اس ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں، یا اس ای میل پر یہ اطلاعات بھیج دیں، rfj@state.gov۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اردو کے عظیم شاعر علامہ اقبال نے یہ شعر کہہ کر بہتوں کا بھلا کیا، مگر اب دنیا کی صورت ایسی ہو گئی ہے کہ مگز کی تلاش زور و شور سے جاری ہے، اور وہ بھی باغ ہی کی نگہبانی کے لیے، کیونکہ خود مگز کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ شہد کی یہ مکھیاں خود ایک نقصان دہ جرثومے کا شکار ہو رہی ہیں جو کیڑے مار دواؤں سے پیدا ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں کی سلطنت اجاڑنے کا باعث بنتا ہے۔ پولینڈ میں سائنسدان اس بیماری کا باقاعدہ علاج دریافت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نہ صرف پولینڈ بلکہ دنیا بھر میں سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی تعداد میں کمی کو روکا جائے۔ انیتا پلزنسکا کا تعلق مریا کوری سکلوڈولس کا یونیورسٹی سے ہے۔ وہ پولش زبان میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں، شہد کی کارکن مکھیاں گرمیوں میں اس بیماری سے متاثر ہو کر بہت کم عرصے تک زندہ رہتی ہیں، تقریباً 8 سے 12 روز تک، جبکہ عام حالات میں ان کی عمر 36 دن ہوتی ہے۔ چنانچہ اس پورے خاندان کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور موسم سرما بسر کرنے میں بھی شہد کی مکھیوں کو دشواری پیش آتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی کیڑے مار دوائیں شہد کی مکھیوں کی قوت مدافعت کمزور کر دیتی ہیں، اور ان میں جرثوموں سے لڑنے کی طاقت نہیں رہتی۔ چنانچہ ان دواؤں سے آلودہ خوراک یا پانی پیتے ہی مکھیاں فوراً مر جاتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پولینڈ میں گزشتہ 15 سال کے دوران شہد کی مکھیوں کی تعداد میں نصف کمی کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مگر اب پولینڈ میں سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھولوں کا ایک ایسا رس دریافت کیا ہے جو شہد کی مکھیوں کو بچانے میں 90% سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس نئی دوا کی منظوری ابھی باقی ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے ہیں کہ زیکا وائرس کے خلاف مچھروں پر چھڑکی جانے والی ادویات بھی شہد کی مکھیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسے علاقوں میں حکام نے ہدایت کی ہے کہ وہ کیڑے مار دوائیں صرف رات کے اندھیرے میں اس وقت سپرے کریں جب شہد کی مکھیاں سو رہی ہوں۔ اقبال زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ جس مگز سے انہوں نے خبردار کیا تھا اس سے پروانے کو تو کیا خطرہ ہوتا، خود اسی کی زندگی کے لالے پڑے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لوکل پروڈکٹ نامی ڈینور کی ایک مقامی ڈسپنسری میں چرس فروخت ہو رہی
ہے۔
جیسے اس میں سنوبر کی سی خوشبو ہے، کچھ اقسام مالٹے کی سی کھٹی خوشبو رکھتی ہیں۔
یہ فروخت اب اس ریاست میں قانونی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ لائسنس یافتہ بھنگ کے کاروبار کسی علاقے میں اچھے پڑوسی ثابت ہو سکتے ہیں۔
یہ کسی بھی دوسرے کاروبار کی طرح ہیں جب تک یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔
لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے والے اس انڈر کور آفیسر کا کہنا ہے کہ بھنگ اگانے والے کچھ لوگ قانون توڑ رہے ہیں۔
ہمیں لوگوں کی جانب سے فون کالز آتی ہیں کہ ان کے ہمسائے چرس اگا رہے ہیں اور اس کی بدبو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
وفاقی اعداد و شمار کے مطابق کولوراڈو میں ہر 7 میں سے ایک بالغ چرس کا استعمال کرتا ہے، جہاں اکثر نشہ کرنے والے قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کمانڈر کے مطابق ان کی ٹاسک فورس کو عوامی مقامات پر غیر قانونی طور پر بھنگ نوشی، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے، نو عمر افراد کو فروخت کرنے اور اسے ریاست سے باہر فروخت کرنے والوں کی جانب سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ چرس رکھنے یا تقسیم کرنے پر ہونے والی گرفتاریوں میں ان کی فروخت کی قانونی اجازت کے بعد سے تقریباً نصف کمی ہوئی ہے۔ جہاں تک جرائم کی شرح کی بات ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موجودہ اور سابق قانون نافذ کرنے والے افسران، ججوں اور پروسیکیوٹرز کے ایک ادارے نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام منشیات کو قانونی قرار دے۔
کیا یہ انصاف ہے کہ منشیات رکھنے یا اس کی تقسیم کی ہلکی نوعیت کے جرم میں لوگ عشروں تک جیل کی سزا کاٹیں؟
کولوراڈو کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک سابق افسر جیسن تھامس
لا انفورسمنٹ اگینسٹ پروہیبیشن نامی ایک گروپ کے ترجمان ہیں۔ ان کا خواب ایک ایسی قوم کا ہے جہاں ایک دن کچھ منشیات تو بلا روک ٹوک فروخت ہوں گی جبکہ دوسری مناسب پابندیوں کے ساتھ۔
We're not going to do away with our pharmacies. You know, it's not, the system's not going to go to just like a full recreational.
یہ نہیں کہ فارمیسیز کے نظام یا ان کے کردار کو ختم کر دیا جائے یا ہر نشے کی تفریح استعمال کرنے کے لیے کھلی اجازت دے دی جائے۔ ہر نشے کا کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہوگا اور کوکین کو چرس سے مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا، طبی بھی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی۔
Treat cocaine differently from marijuana.
ریاستی جرائم کے اعداد و شمار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھنگ کے استعمال کی قانونی اجازت ملنے سے ابتری پھیل جانے کے جو خدشات تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے۔
The big boogeyman, you know, we've opened the closet door and no one's in there.
ہم نے الماری کھول لی اور اندر سے کوئی بھوت نہیں نکلا۔
اس وقت درجنوں ریاستیں کولوراڈو کی صورتحال کو بغور دیکھ رہی ہیں جہاں پر سرگرم کارکن چرس کے استعمال کو جائز بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھوں خطرات کا شکار ہے۔ بات عجیب سی ہے مگر سچی ہے، کیونکہ بدلتی ماحولیات، موسموں کے مزاج، پانیوں کی طغیانی سب معمول سے بڑھ کر نظر آنے لگی ہے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر پوری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم فوری سامنے آنے والے اثرات کو تو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر تشویش بھی ہے، مگر جس جانب توجہ کم ہے وہ یہ کہ ماحولیاتی تبدیلی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے، اور ایسا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو باقی دنیا کسی نہ کسی طور متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں مغربی افریقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کی انتہائی گرم اور مرطوب آب و ہوا مچھروں کے پلنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے اور یوں ملیریا کے اسباب بہت آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بارشیں بہت ہوتی ہیں اور گڑھوں میں بھرا پانی مچھروں کی افزائش کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، اور اپنی دو ماہ کی زندگی میں یہ مچھر انسانوں کو ملیریا کا تحفہ دے جاتے ہیں۔ جرید نیچر کلائمیٹ چینج میں آنے بامل کے کام کے نتائج شائع ہوئے ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف ورمانٹ میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ جب وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے تب انہوں نے مچھروں کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ وہ کہتے ہیں،
I was spending a lot of time out there looking for larvae, catching adult mosquitoes, identifying those mosquitoes.
میں نے مچھروں کے لاروے کی تلاش میں بڑا وقت صرف کیا، مچھر پکڑے، ان کی قسمیں الگ الگ کی، پھر یہ دیکھا کہ آیا وہ ملیریا کی جراثیم رکھتے تھے یا نہیں۔ انہوں نے اس ماحول کا بھی پتہ لگایا جس میں مچھر پلتے ہیں۔ معمولی کہتے ہیں،
انکریزنگ ٹیمپریچر افیکٹس دیٹ آر بینگ سین ان ویسٹ افریقہ کمبائنڈ ود اے ریڈکشن ان رین فال،
مغربی افریقہ میں اب درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں میں کمی بظاہر ایک مخالف سمت میں اثر کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیریسا یمانا کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے ایسے ماڈل بنائے جو بتا سکیں کہ مغربی افریقہ میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کیا عوامل کار فرما ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ملیریا کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، بارش مچھروں کی افزائش میں کیا عمل دخل رکھتی ہے، درجہ حرارت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ درجہ حرارت بڑھے تو بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ملیریا کے لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس خطے میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، تو جوں کی توں صورتحال بھی کبھی کبھار فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگرچہ ابھی ابتدا ہے مگر جلد ہی وہ لوگ جو ملیریا کی کثرت کے علاقوں میں رہتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ میں ماحول کے عمل دخل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکیں گے اور پھر سد باب بھی آسان ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام اور انجینئر ہیں بل بار پر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.